پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کے لیے سامان رسد لے جانے والے ٹرکوں پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے، جس سے 2 ڈرائیور ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ حملہ تحصیل جمروت کے علاقے میں منگل کی صبح کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے ہی تحریک انصاف نے صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے رسد کی 3 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی ذمہ داری یہ غیر معروف شدت پسند تنظیم احرار الہند نے قبول کرتے ہوئے ملک میں شریعت کے نفاذ تک ایسی کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پیر کی صوبہ اسلام آباد کے مصروف کچہری کمپلیکس میں شدت پسندوں کے خودکش بم دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں 1 جج اور 5 وکلا سمیت 11 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ سے فون پر گفتگو میں اس تنظیم کا کہنا تھا کہ وہ ماضی میں طالبان کے ساتھ رہ چکی ہے، لیکن اب ان کا تحریک طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے افغان جنگ ان کے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر نہیں لڑی گئی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں صدر کرزئی نے امریکی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد افغانستان پر امریکی حملے سے شروع ہونے والی جنگ کا مقصد امریکہ کی سیکیورٹی اور مغربی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ صدر کرزئی نے کہا کہ افغان گزشتہ 12 برسوں سے ایک ایسی جنگ میں اپنی جانیں دے رہے ہیں جو ان کے بقول ہماری نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ مجوزہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط سے انکار کے بعد سے صدر کرزئی مسلسل امریکی حکومت پر کڑی تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایران میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ پیر کی رات دیر گئے ایک چھوٹا طیارہ خلیج فارس میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے اس میں سوار تمام 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ایوی ایشن آرگنائزیشن کا فیلکن 20 طیارہ تربیتی پرواز پر تھا جب یہ حادثہ پیش آیا اور وہ ملک کے سیاحتی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور ملبے سے 4 لاشیں بھی مل گئی ہیں۔ ایک مصری عدالت نے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ منگل کے روز عدالت نے مصر میں حماس کے دفاتر بند کرنے کا بھی حکم دیا۔ حماس مصری اخوان المسلمون کی ایک شاخ ہے، جسے عبوری حکومت نے دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے اور جولائی میں صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد سے اس پر سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ مسٹر مرسی کو، جو اخوان المسلمون کے رکن ہیں، متعدد الزامات پر مقدمات کا سامنا ہے اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ مصر کے ابھی بھی قانونی سربراہ ہیں۔ حماس کے ترجمان نے منگل کے روز عدالتی حکم کی مذمت کی اور اس کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی نصب العین کے لیے نقصان دہ ہے۔ چین دہشت گردی کی جنگ میں بین الاقوامی برادری سے زیادہ سمجھ بوجھ اور حمایت کی اپیل کر رہا ہے۔ یہ اپیل اس کے بعد کی گئی ہے جب نقاب پوش مسلح افراد نے، جو تلواریں لیے ہوئے تھے، جنوب مغربی شہر کن منگ کے ٹرین اسٹیشن پر ہفتے کے روز حملہ کر کے 29 افراد کو ہلاک اور 130 کو زخمی کر دیا۔ بدھ کے روز بیجنگ میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کا اجلاس سخت سیکیورٹی میں شروع ہوا۔ کانگریس کے ترجمان فو ینگ نے بین الاقوامی برادری کی توجہ اس دہشت گردی کی طرف دلائی ہے۔ ویتنام کی عدالت نے ایک معروف سرگرم کارکن کو 2 سال قید کی سزا سنائی ہے، جن پر الزام ہے کہ حکومت پر آن لائن تنقیدی مواد پوسٹ کرتے رہے ہیں۔ سن 2013 میں ترانگ دوئی نہات نے وزیراعظم نگوئن تان دونگ اور دوسرے عہدیداروں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بدعنوانی، کمزور معیشت اور سیاسی افراتفری کے باعث استعفیٰ دے دیں۔ منگل کے روز سماعت کے بعد عدالت نے نہات کے الزامات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ملک کے لیڈروں کو منفی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی طرف سے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے تجربے کے دوسرے مرحلے پر نکتہ چینی کی ہے، جس نے پیر کے روز مزید 2 میزائل داغے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ یہ تجربات اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز بہجت جیلانی پیش کریں گی۔ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ڈیرل اسمتھ۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں ڈیرل سمیتھ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے اس پروگرام کو آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو اے نیوز ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ریڈیو کی لائیو آڈیو اسٹریم پر کلک کریں اور ہماری نشریات کو براہ راست سنیں۔ یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اسے سن سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں کافی اہم موضوعات کا احاطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آغاز کریں گے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال سے اور اس کے ممکنہ امکانات اور نتائج کی۔ مشرق وسطی میں امن کے عمل کا جائزہ لیں گے امریکی صدر باراک اوباما اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں۔ مصر میں ہونے والی تبدیلیوں پر تبصرہ بھی شامل رہے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اب کس حکمت عملی کی ضرورت ہے، تجزیہ کار اس بات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر کے بیان کا تجزیہ ہوگا، اور آخر میں ہماری اسپیشل یعنی خصوصی رپورٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ٹرینڈ سیٹنگ ڈیزائنر اور فیشن ماڈل دانش وکیل سے۔ ہمارے ساتھ آج تجزیہ کاروں میں شامل ہیں یہاں امریکہ کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ اور ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال، ڈاکٹر فوزیہ سعید ایک اور نمایاں نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ہمارے ساتھ ہوں گی۔ لندن سے شمع جنے جو ہمارے ساتھ دیں گے، بین الاقوامی امور اور قانون ان کا خصوصی شعبہ ہے، کالم نگار اور بلاگر بھی ہیں۔ اور پاکستان سے ایک اور ممتاز نام یاسمین علی کا، کالم نگار ہیں، بلاگر ہیں اور آتھر ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری منگل کے روز یعنی آج یوکرین کی خود مختاری کی حمایت کے عزم کے ساتھ دارالحکومت کیف پہنچ گئے ہیں، جبکہ اسی دوران کرائمیا میں روسی افواج کی موجودگی سے وہاں بحران کی سی صورتحال پیدا ہو چلی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ کیری یوکرین کی عبوری حکومت کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ امریکہ اس ملک کی اور کس طرح سے اضافی مدد کر سکتا ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی یوکرین میں فوجی نقل و حرکت کی وجہ سے روس پر پابندیاں عائد کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اسی دوران روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی سرحد کے قریب سے مشقوں میں مصروف اپنے ہزاروں فوجیوں کو واپس اپنے انڈوں پر جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ مشقیں ویسے بھی اختتام پذیر ہونے والی تھیں، لہذا یہ واضح نہیں کہ آیا اس اقدام کی صورتحال کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہے یا انہیں واپس جانا ہی تھا۔ ماسکو اس بات کی اگرچہ تردید کر چکا ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی مشقوں کا تعلق یوکرین کی صورتحال سے تھا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں واشنگٹن کی سفیر سمانتھا پاور نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا کہا ہے، اور یہ ایک بالکل چھوٹی سی رپورٹ ہے، ہمارے ساتھی نیلوفر مغل نے تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنوائیں۔
پیر کے روز اقوام متحدہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں سفیر سمانتھا پاور نے روس کی مداخلت کو ایک جارحانہ اقدام قرار دیا اور کہا کہ روس کی جانب سے یہ کوئی انسانی مشن نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا یوکرین میں حالیہ حکومت کی تبدیلی روس کے ان جائز مفادات کے لیے اس حد تک ایک خطرہ ہے کہ روس یوکرین میں فوجی مداخلت کا جواز رکھتا ہے۔ روس کا عوامی جگہوں کا کنٹرول حاصل کرنا اور یوکرین کی فوج میں موجود عناصر کو فوجی الٹیمیٹم دینا جائز ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ یوکرین میں روس کے فوجی اڈے محفوظ ہیں۔ یوکرین کی نئی حکومت نے بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کا عہد کیا ہے۔ روس کی نقل و حرکت ایک خیالی خطرے کا جواب ہے۔
اور روس کے سفیر وٹالی چرکن نے اس موقع پر یوکرین کے برطرف صدر وکٹر یانوکوویچ کے ایک تحریری بیان کو پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے ماسکو کو فوجی مداخلت کی درخواست کی تھی۔ بیان کے مطابق یہ مداخلت یوکرین میں امن و استحکام کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے نیلوفر مغل سے سنتے ہیں۔
روس کی پوزیشن پہلے بھی واضح اور مستقل تھی اور یہ برقرار رہے گی، جبکہ کچھ مغربی سیاستدانوں کے لیے یوکرین جغرافیائی طور پر کھیل کا ایک میدان ہے۔ ہمارے لیے یہ برادرانہ ملک ہے اور ہم کئی صدیوں پر مشتمل مشترکہ تاریخ کی وجہ سے اس کے پابند ہیں۔ روس ایک مستحکم اور مضبوط یوکرین چاہتا ہے، جہاں یوکرین کے عوام کے لیے ان کے جائز حقوق اور مفادات کو یقینی بنایا جائے، اور اس غیر معمولی صورتحال میں جب کرائمیا اور جنوب مشرقی علاقوں کے لوگوں کی زندگی اور سیکیورٹی شدید قوم پرستوں اور مختلف گینگز کے اشتعال انگیز اقدامات اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے خطرہ بنی ہوئی ہے، تو ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ روس کے اقدامات بھرپور طور پر مناسب اور جائز ہیں۔
دونوں طرف کے بیانات ہم نے آپ کو سنوائے. امریکہ کا اس بارے میں موقف کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روس اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال, جہاں امریکہ واشنگٹن سے, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں شمع جنید. جو السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سنا اور شمع آپ نے بھی سنا, ہم نے کوشش کی کہ جتنا مختصر انداز میں ہم بتا سکیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال یوکرین میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, یوکرین کا معاملہ, ایک جانب روس, دوسری طرف یورپی یونین, نیٹو ممالک اور امریکہ, اور روس کی طرف سے تازہ ترین کاروائیوں اور اقدامات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سرد جنگ کا سا سلسلہ پھر شروع ہونے والا ہے؟
یہ تو کہنا بہت مشکل ہے, لیکن دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ سرد جنگ کا کوئی نہ کوئی ایک نمونہ تو ظاہر کر رہے ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا کولڈ وار کے مقابلے میں آج کل ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں کہ نہیں جن کی بیسس پہ پیسفلی اس قسم کے معاملوں کو سیٹل کر لیا جائے اور ان کو اس مقام تک نہ پہنچایا جائے جہاں پر ایک کانفرنٹریشن شروع ہو جائے. اس وقت جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوکرین کی پرابلم جو بنی ہے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یوکرین کے اندر اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہیں اور خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کو بہت جلدی اسسٹنس کی ضرورت ہے. چونکہ ان کو اسسٹنس جلدی سے نہیں دیا گیا, اس لیے ملک کے اندر بیسیکلی ایک تفریق پیدا ہو گئی. دوسری پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل فاؤنڈیشن ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے بڑی کمزور ہیں. ابھی تک ایسا بیسس نہیں بن سکا جس کی وجہ سے ریسپانسیبل قسم کی گورنمنٹس الیکٹ ہوں اور پھر وہ لوگوں کی ذمہ داریاں, کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دارانہ طریقے سے کوئی ایکشن لے سکے. یہ دو وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ظاہر ہے دوسرے ممالک ان پہ انٹرفیئر کریں گے. جہاں تک تعلق ہے رشیا اور امریکہ یا ویسٹ کا کنفرنٹریشن, اس کنفرنٹریشن کی اصل وجہ یہی آ جاتی ہے کہ آیا یوکرین ایک ملک کے ایریا آف انفلوئنس میں ہے یا ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک کریمیا کا تعلق آ جاتا ہے اس سے یقیناً رشیا اس کو اپنے ایریا آف انفلوئنس میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے معاملات میں کیا ہمارے پاس انٹرنیشنل رول آف لا ایسا ہے اور ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو کہ اس انٹرنیشنل رول آف لا کو اپلائی کر سکیں؟ اس وقت ہمارے پاس ایسے رول آف لا یا ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, اسی لیے یہ ٹینشن بن رہی ہے.
اچھا, آپ نے رول آف لا کی بات کی اور انٹرنیشنل لا کی بات کی. شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہی اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کیونکہ وہ آج کل اسی حوالے سے مطالعہ کر رہی ہیں. کیا کہیں گی آپ ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال کا بیان آپ سن رہی تھی؟
میں پریکٹس کرتی ہوں انٹرنیشنل لا, ماسٹرز بھی میں نے کیا اس میں, یہاں پر لا کی ڈگری بھی میری اسی میں ہے. اب جو لیگل پوزیشن ہے رشیا کی وہ بڑی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ان پریکٹس تو اس نے انویٹ کیا ہے, لیکن ان تھیوری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, ہم آرگیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو یوکرین کے ساتھ جو آرگیو معاہدہ تھا, انٹرنیشنل ٹریٹی تھا, جو کہ ہم ویانا کنونشن آف انٹرنیشنل ٹریٹیز کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یوکرین اس سے بھاگ نہیں سکتا. ان کا لیز پر دیا ہوا ہے جو سیوستپول بیس ہے, بل بیک ایئر بیس ہے, جو کہ رشیا کا پورا بلیک سی فلیٹ وہاں پر ہے, وہ ایکچولی 2042 تک رشیا کو دیا ہے یوکرین نے. اور یوکرین ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم جو یہ رائٹ ونگز آ گئے ہیں یا جو ابھی کو ہوا ہے وہاں پر اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن یوکرین جو رشیا کا جو انویژن ہے یا انہوں نے اپنی جو فورسز کو ڈپلائی کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے, جس طرح آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے فلیٹ کو نقصان پہنچے گا, اور ان کی جو وار شپ ہے, جو رشین شپ تھی اس نے دو یوکرینین شپس کو روکا بھی ہے, تو وہ لیگلی ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا اسٹرانگ ہے. اب امریکہ یہ کہتا ہے اور جو ویسٹرن ممالک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رشیا نے یہ کر کے, بوداپیسٹ میمو تھا 1994 کا, جس میں رشیا نے ایگری کیا تھا کہ ہم کبھی بھی یوکرین کو انویڈ نہیں کریں گے اور کبھی بھی اپنی فورسز ڈپلوائے نہیں کریں گے اگینسٹ یوکرین, تو وہ انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے, لہٰذا یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا.
اس کے خلاف ورزی ہوئی
52 جو ہے ویانا کنونشن کا, ان کا یہ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے اور یہ ان کی لیگل پوزیشن ہے. لیکن اس پر رشیا یہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر پرو رشین اور رشین ایتھنیسٹی والے بہت سارے لوگ ہیں کریمیا میں, اور دوسرا جو دونیسک جو شہر ہے وہاں پر بھی بڑے رشین پرو رشین لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں آئیں اور بچائیں, تو ہم ہیومن رائٹ بیسس پر ہیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ
سچویشن ہو جاتی ہے.
میں نہیں سمجھتی کہ اتنا جلدی کوئی جس طرح سرد جنگ ہے یہ سرد جنگ نہیں ہے, ہم بالکل ایج پر کھڑے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے. چھوٹا سا بھی ملٹری ایکشن یا چھوٹی سی بھی کوئی چیز جو ہے وہ بہت بڑی چنگاری بن سکتی ہے اور یہ ہے کہ آگ بھڑک سکتی ہے. اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ آپ کسی ملک کو نکال نہیں سکتے, انفورس نہیں کر سکتے, آپ سینکشنز کر سکتے ہیں, لیکن اس پر بھی رشیا نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم پر سینکشنز لگائیں گے تو جو یو ایس بینکس ہیں ان کو جو ہم نے ری پے کرنا ہے لون وہ ہمیں نہیں دیں گے, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم پر سینکشنز لگی ہیں, ہم پر کوئی اکنامک ایکشن ہوا یا پینلٹی لگی, یو این کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس کل ہوا تھا جس کو انہوں نے ابھی پینڈنگ پر رکھ دیا ہے تو رشین تھریٹ کے بعد, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو گیس دیتے ہیں یوکرین کو وہ بھی کٹ کر دیں گے, تو یہ کافی ٹرکی پوزیشن ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ 1983 میں جب یو ایس نے گرینادا کو انویڈ کیا تھا تو تب بھی اسی طرح کی جو لیگل کمپلیکیشن تھی اس کی وجہ سے ان پر کوئی سینکشن وغیرہ نہیں لگ سکی تھی.
اچھا شکریہ,
صورتحال ہے.
اچھا شکریہ شمع, آپ نے کافی تفصیل سے بتایا. ڈاکٹر زبیر آپ بتائیے گا, ابھی سینکشن کی بات کر رہی تھی, میرا بھی اگلا سوال یہی تھا کہ اگر امریکہ اپنے مغربی حلیفوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف پابندیوں کا اطلاع کرتا ہے تو ان کی نوعیت کس طرح کی ہو سکتی ہے, ان کے اثرات کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, جب بھی سینکشنز لگائی جاتی ہیں تو ان کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو ایفیکٹ ہوتا ہے اس ملک پر جہاں پر آپ نے سینکشنز لگائی ہیں, دوسرا آپ کے اپنے ملک پر ہوتا ہے. اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کاسٹ اور بینیفٹ کیا ہیں. جہاں تک اکنامک سینکشنز کا تعلق ہے جو کہ ویسٹ روس پہ لگا سکتا ہے, تو اس کو دو چیزوں دو طریقے سے دیکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جہاں تک امریکہ اور روس کی ٹریڈ ریلیشنز اور اکنامک ریلیشنز کا تعلق ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اگر امریکہ کوئی سینکشنز لگاتا ہے. صرف انڈیویجولز پہ شاید کچھ اثر پڑے لیکن نیشنل افیکٹ بہت کم ہوگا, جس کی وجہ سے کاسٹ تو کم ہوگی لیکن اس کے بینیفٹ بھی کم ہوں گے. جہاں تک تعلق آتا ہے یورپ کا, یورپ جو ہے اس کا روس کے ساتھ اکنامک اور کمرشل تعلق بہت زیادہ ہے, وہ وہاں کی گیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی ٹریڈ ریلیشن بھی بہت زیادہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ فلوز ہیں. اس لیے جو جہاں تک یورپ کا تعلق ہے وہ شاید اکنامک ریسٹرکشنز یا سینکشنز لگانے کے لیے تیار نہ ہوں. اس لیے مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کیا آپ صرف امریکہ اسپیسیفک سینکشنز لگائیں گے یا آپ گلوبل قسم کی سینکشنز لگائیں گے. گلوبل سینکشنز لگانا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے, تو ایسے معاملات میں آیا یہ سینکشنز جو ہیں ان کو لگانا چاہیے یا نہیں. میں تو یہی سوچ سکتا ہوں کہ ان سینکشنز کو اگر آپ نے لگانا ہے تو ایک انسینٹیو کے طور پہ لگائیں, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک نیگوسیشنز جلدی شروع ہو جانی چاہیے تاکہ یہ سینکشنز انسٹیٹیوشنلائز نہ ہوں.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں, یوکرین کی بات کافی تفصیل سے ہو گئی, شمع کے بھی ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے کافی تفصیل سے بتایا. ڈاکٹر صاحب, کل صدر اوباما اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی ملاقات ہوئی یہاں واشنگٹن میں. صدر اوباما کہتے ہیں کہ دشوار صورتحال ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو مملکتی حل ابھی بھی عملی شکل اختیار کر سکتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بستیوں کی توسیع اور یروشلم کی آئندہ حیثیت کے کلیدی مسائل کو اگر ہم چھوڑ دیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک رکاوٹ بنتے ہیں اس عمل کے اندر, فوری طور پر ایسے کیا امور ہیں جن کو سلجھاتے ہوئے امن کا راستہ ہموار ہونے کی کوئی صورت سامنے نظر آتی ہے؟
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس قسم کی نیگوسیشنز کو بائیفرکیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تمام دو تین جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے پہ انفلوئنس کرتی ہیں. اس لیے پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو ایک ایک کرتے کیسے سیٹل کریں گے. اصل مشکل یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, وہ خاص طور پہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے نتنیاہو گورنمنٹ, وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام دنیا اسرائیل کو ایک جیوش اسٹیٹ مان لے, جس کے بعد اگر وہاں پر عربوں کی میجورٹی بھی ہو جائے تو وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے. ان ادر ورڈز وہ ایک اس کو اپارتھائڈ قسم کی گورنمنٹ, ایک اپارتھائڈ قسم کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل آ جاتی ہے کہ جو رائٹ آف ریٹرن ہے اس کو آپ کیسے کمزور کر سکتے ہیں, آپ اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک یروشلم کا تعلق ہے اس میں عرب سیکٹر اور جیوش سیکٹر جو بنانا ہے اس کی بڑی مشکل آ جاتی ہے, کیونکہ اس کا لنک جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے. یاد رہے کہ 2013 میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی پچھلے 10 سالوں میں جو کالونائزیشن ہوئی ہے وہ 2013 میں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا جو کمپوزیشن ہے ایتھنک کمپوزیشن اور سٹیزنری کمپوزیشن وہ بدلتی جا رہی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر فلسطینی بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک چیز پہ فیصلہ ہو جائے اور دوسری چیز پہ فیصلہ نہ ہو۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ ایک ضمنی سا سوال ہے کہ مصر میں ایک عدالت نے جو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس ہے اس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے اور مصر میں حماس کے دفتروں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ مشرق وسطی اور خاص طور پر اسرائیل فلسطین تناظر میں ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس نئی پیش رفت کے نتائج کیا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس گروپ کی جو ایکٹیویٹی تھی ایجپٹ میں وہ تو بہت پہلے سے کمزور ہو چکی تھی، اس کو یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے جو جون جولائی 2013 میں نئی ملٹری گورنمنٹ آئی ہے اس نے بڑی حد تک حماس کو ختم کر دیا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز بڑی کم ہو چکی تھیں۔ اب یہ ایک پروفارما قسم کا ایکشن ہے جس کے تحت وہ اس کو اور زیادہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایجنڈا ہے جس کی بیسس پہ وہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ کون ملک کون لوگ ان کے ساتھ ہیں اور کون ان کے خلاف ہیں، اس لیے انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے جس میں حماس اور حماس کے سپورٹرز جو ہیں ان کو اپوزیشن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایسے معاملات میں یقیناً اسرائیل کو کوئی تھوڑی سی تقویت پہنچے گی، لیکن اس کا کوئی سے کہتے ہیں دور رس اثر
نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، ہمارے ساتھ تھے، ہم مشرق وسطی اور یوکرین کے بارے میں ہم نے بات کی، تفصیل سے ہماری بات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی میرے سے پھر بھی بات ہوگی، بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خدا حافظ جی۔ اچھا شمع، آپ اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی اگلی سیگمنٹ شروع کریں، آپ اس بارے میں مشرق وسطی امن کے عمل کے بارے میں کچھ کوئک کامنٹ دینا چاہتی ہیں تو پلیز کہیے۔ شمع، آپ ہمیں سن رہی ہیں؟
ایجپٹ میں جو ہوا ہے تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہ اب ایک گیم آف پاور چل رہی ہے دونوں بڑی سپر پاورز میں۔ میں نے آج اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ روس کے صرف دو ہی ممالک کے ساتھ فوجی معاہدے ہیں اور اس کے فوجی اڈے ہیں، جن میں سے ایک یوکرین ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طاقت کا کیا مظاہرہ کر رہا ہے، دوسرا سیریا ہے اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتی۔
اچھا بہت شکریہ، ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم پھر پاکستان کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ہمارے پاس اہم موضوعات پاکستان سے بھی ہیں، تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں آج کے موضوع، اور آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پاکستان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، کچھ ہمارے پاس اہم موضوعات ہیں پاکستان سے بھی، اور ہمارے ساتھ شمع جنید جو ہیں لنڈن سے، اور ابھی پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے یاسمین علی نے، اور یہاں امریکہ سے ڈاکٹر فوزیہ سعید ہمارا ساتھ دیں گی۔ تو ان تجزیہ کاروں کی رائے آج کیا ہے؟ ہماری یہ کوشش تھی خاص طور سے کہ آج ہم نے کوئی ڈیفینس انالسٹ یا کسی بھی لا کے اینالسٹ کو نہیں لیا، صرف اس لیے کہ تجزیہ کار کیا سوچتے ہیں اپنی مخصوص سوچ کے حوالے سے اس صورتحال کے بارے میں۔ تو آئیے پروگرام اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس تصدق حسین جلانی نے اسلام آباد کی ضلع کچہری میں دہشت گرد حملے پر متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ عدالت کو بتایا جائے کہ پولیس اہلکار حملہ آوروں کے خلاف بر وقت کاروائی کرنے میں ناکام کیوں رہے۔ یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کل گزشتہ روز کی بات ہے کہ سیکٹر ایف میں واقع اسلام آباد کے کراچی کمپلیکس پر کچہری کمپلیکس پر پیر کے صبح خودکش بمباروں نے فائرنگ کی تھی، ایک جج اور اس کے ساتھ ساتھ 11 افراد ہلاک جبکہ 26 زخمی ہو گئے تھے۔ منگل کے روز وکلا کی سب سے بڑی تنظیم نمائندہ تنظیم جو ہے پاکستان بار کاؤنسل نے ملک بھر میں سوگ کا اعلان کرتے ہوئے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
وہ ایسے ہے کہ لوکل بار نے جو ہے ایک ہفتے تک بائیکاٹ کی کال دی ہے جو اسلام آباد بار ہے، اس میں ہم اسلام آباد کچہری میں آج گئے بھی ہیں، اور اسلام آباد کچہری کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ کام کرنا بھی ممکن نہیں ہے شاید ایک ہفتے تک، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ دن لگے اس کو واپس بحالی میں، ریسٹوریشن میں۔ اب دو طرح کے لائے عمل ہو سکتے ہیں. ایک طرف تو لائے عمل یہ ہے کہ سو موٹو لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی سطح پہ, چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے اس نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ساتھ ڈائریکشنز بھی دی ہیں کہ اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے پورے ملک میں اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے کورٹس کے حوالے سے.
یہ آپ سن رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب کو. اسلام آباد کچہری پر جب حملہ ہوا تو ملک بھر میں مختلف حلقوں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ آلسن نے بھی ایک بیان میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ افراد کے خاندانوں سے تعزیت کی ہے. سفیر آلسن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس حملے کی تحقیقات میں معاونت کے لیے امریکہ تیار ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کاروائی کرنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں
کہ ہمیں سچویشن کی سیریسنیس کو دیکھنا چاہیے کہ سچویشن کتنی خطرناک ہو رہی ہے. ان سارے حالات میں حکومت کو بڑا ہی سخت طریقے سے کسی ایکشن کے لیے پلان کرنا چاہیے.
اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے پیر کی رات قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت کچہری پر حملے میں ملوث عناصر کو تلاش کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے گی. وہ کیا کہتے ہیں آئیے وہ بھی آپ کو سنوائیں.
پاکستان کی افواج نے تو ٹریننگ بھی حاصل کر لی, اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کر لیا, مولڈ بھی کر لیا فور دس کائنڈ آف وارفیئر. باقی جو ہماری پولیس فورسز ہیں, ایون سول آرمڈ فورسز ہیں, وہ اس قسم کی وارفیئر کے لیے ٹرین نہیں ہوئی.
یہ آپ کو ہم نے مختلف جو اس سارے سلسلے میں ملوث لوگ سے منسلک ہیں لوگ, ان کی بات آپ کو سنوائی, ان کے اس خیالات آپ کو سنوائے ہیں. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور طالبان سے مذاکرات کے لیے تشکیل کردہ سیاسی کمیٹی کے چاروں ممبران کی بھی ملاقات ہوئی ہے آج منگل ہی کے روز, جس کے بعد جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد دہشت گردی کے واقعات کا جاری رہنا قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچائے گا. بیان میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ پائیدار امن کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر فوزیہ سعید, یہاں امریکہ سے, پاکستان سے یاسمین علی ہیں اور لندن سے شمع جنید جو ہیں. ہم آپ سے یاسمین, آپ سے بات کا آغاز میں کروں گی کہ پاکستان کی صورتحال, طالبان اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی عمل کے ذریعے کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی راہ میں کئی مسائل حائل نظر آئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا کہ صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے, کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے, کبھی کسی طرح سے سامنے آتا ہے. الجھی ہوئی ہے صورتحال, پیچیدہ ہے صورتحال. قیام امن کے لیے کیا امکان دیکھتی ہیں آپ؟
بہت سارے اس میں مسائل ہیں. یہ جو ایک دن دو دن پہلے واقعہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اسی کو اگر آپ ایز این ایگزامپل دیکھ لیجئے تو اس میں جو ایک یہ ایک نئی آرگنائزیشن سامنے نکل کر آئی ہے جو آرل ہند کے نام سے, یہ 9 فروری تک تحریک طالبان کے ساتھ تھی. 9 فروری کو انہوں نے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا اور علیحدگی کا اعلان انہوں نے اس بنیاد پر کیا کہ ہم سیز فائر کے معاملے میں تحریک طالبان کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ شریعہ اور خلافت کا نفاذ کی یہ بات کرتے ہیں. اب یہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت طالبان سے بات کر رہی ہے, تو اب ایک سپلنٹر گروپ سامنے آیا, یقینی طور پہ ایسے اور بھی بہت سارے گروپس ہیں جو ان کی اس سوچ سے طالبان کی اتفاق نہیں رکھتے کہ حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے. اب اگر ایک حصہ تو راضی ہے پیس کے لیے, مگر کچھ حصے راضی نہیں ہیں اور اس قسم کے واقعات سامنے آتے چلے جاتے ہیں, تو ہم کس سے بات کریں, کون کس کو یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دوسرا ایک جو سوال یا شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے تھوڑا سا, وہ یہ بھی ہے کہ جو مختلف سپلنٹر گروپس ہیں وہ علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس کچھ عرصے بعد تحریک طالبان یا اپنی مین مدر جو ان کی ہے آرگنائزیشن, اس میں دوبارہ مدغم بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ جو ایک یہ سپلنٹر گروپ علیحدہ ہوا ہے, یہ صرف یہ حملے کرنے کے لیے یا ایک پلان بی یا ایکشن بی ہے طالبان کا؟
جی ہاں اس میں
بہت سارے
جی ہاں تحفظات بھی آ جاتے ہیں, سوالات بھی آ جاتے ہیں. فوزیہ آپ سوشل سائنٹسٹ ہیں, آپ بہت دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے رہے ہیں, ہم دوسرے قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے سماجی طور پر کہ معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر جب آپ گہری نظر ڈالتی ہیں, کیا آپ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
جی میں سمجھتی ہوں کہ جڑ مسئلے کی جڑ وہاں پر ہے, شاید اسی لیے یہ کینسر کو ہم نے اتنا بڑھاوا دے دیا کہ یہ ساری جگہ پھیل چکا ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم کنفیوز ہوتے پھرتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم حل کریں. مائنڈ سیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ میں اسلام کو جو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ ڈالا ہے اس کا, اس کی وجہ سے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ ایک جہادی قسم کا جو ایک مغالتا ڈال دیا ذہن میں, یا اس کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں, مگر اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر پائے. پھر دوسرا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں وغیرہ میں ڈونیشنز دیتے ہیں اور ان کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا, حالانکہ کتنی بار ہم ریالٹی کا سامنا کر چکے ہیں کہ اوپر مدرسہ ہے نیچے پوری بم فیکٹری ہے, گوجرانوالہ میں پکڑی گئی بالکل اس طرح کے, اوپر قرآن کا درس ہوتا ہے نیچے بیسمنٹ میں ان لوگوں نے بہت بڑی بم فیکٹری, یہ جو چھوٹے بمز بنانے والی, اس قسم کے اتنے واقعات ہوئے ہیں, لیکن وہ ہمارے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا نہیں ہے. یہ سب سے سیفسٹ ایک اسموک اسکرین رہی ہے وہ چیز. اور دوسرا ابھی آپ دیکھیں آگے پیچھے یہ جو اموات ہوتی ہیں اس میں, آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا میں آپ ذرا سی نبز پہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگوں کی, وہ سوائے اس کے کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, شہید بڑا دکھ ہوا ہے, کتنا معصوم بچہ تھا, کتنی اس سے آگے جاتے ہی نہیں, ایز اف کہ جیسے وہ ان کا جو ایک فریم آف ریفرنس ہے نا کہ موت نے جب آنا ہے آنا ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے, اس سے آگے جاتے نہیں. اور شہادت کی تو اس طرح سے راگداری بنتی ہے کہ آلموسٹ ایسے لگنے لگتا ہے کہ انہوں نے طالبان نے بڑا احسان کیا ہم پہ کہ ہمیں اتنا بڑا رتبہ دے دیا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا آپ کو ابھی تو آنے ہی نہیں دے رہا اس طرف کہ اس کا حل نکالے. اب وہ کچھ ہمارے پولیٹیشنز بھی اس میں ملوث ہیں, جیسے ڈرونز وغیرہ سے اگر ان کے لیڈروں کو مارا جاتا ہے تو نیچے ہمارے میڈیا میں بھی جو سمپتھائزرز بیٹھے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ساری قوم ہی لگتا ہے ایسے کہ ساری قوم ہی جیسے اس کی مخالفت کر رہی کہ کیوں طالبان کو کسی نے چھوا بھی ہے. اور ابھی کوئی ڈرون اٹیک کی جس طرح یہ راستے بند کر دیے نیٹو کے, اس طرح کی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ساری قوم میں اس طرح کا ایک مغالتا رہتا ہے کہ بھائی ان کو کوئی چھوئے نہ اور یہ ہمیں مارتے جائیں تو ہم بس کہیں کہ اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے. ابھی تک ایک نیشنل لیول کے اوپر اب بن رہا ہے تھوڑا, مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عارضی ہے یہ جو سڈن غصہ نیشن میں آ رہا ہے کہ بھی بس کرو, وہ زیادہ اس لیے بنا ہے کہ ٹاکس فیل ہوئی ہیں, مگر اس لیے نہیں بنا کہ آگے پیچھے اٹیکس چلتے جا رہے ہیں اور کوئی قوم میں غصہ نہیں آتا. یہاں بوسٹن کا میراتھن میں دو بچوں نے جو کیا تھا, کتنی اس کی پبلسٹی یہاں پر ہوئی کہ یہ لوگ تھے, یہ پڑھتے تھے, وہ جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ایک ڈیٹرنس تو ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا. یہاں تو کھلا چھٹی ہے, نہ عوام پوچھنے والی نہ لیڈران.
شکریہ ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں. شمع آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گی کیونکہ میں اگلا سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ وزیر داخلہ نے پچھلے دنوں سیکیورٹی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کئی اقدامات کا ذکر کیا تھا, اس پر بھی قانون سازوں کے تحفظات تھے. سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں تمام سیاسی جماعتوں سے کس طرح اتفاق رائے حاصل ہوگا, کس طرح دیکھتی ہیں آپ, کوئی کامنٹ؟
بہت سیکیورٹی پالیسی پر کس طرح اتفاق رائے ہوگا جبکہ انہوں نے ان کی ناکا کی جو رپورٹ تھی جس میں طارق لودھی نے بتایا ہے, جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جی آپ کے اسلام آباد میں دہشت گرد گھس چکے ہیں اور وہ کہیں بہت بڑے لارج اسکیل پر وہ حملہ کریں گے, اس کو سب سے پہلے ڈینائی کرنے والے ہمارے وزیر داخلہ ہی تھے, انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, لیکن کل جو ہوا وہ ہم نے دیکھا اور کتنا بڑا سیکیورٹی فیلیور تھا کہ ان کے وہاں پر جو سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں سڑکوں پر, 10 پجیروز تھیں, لینڈ کروزر تھیں, وہ آئیں غائب ہو گئی, کچھ پتا نہیں چلا. اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے, کسی نے کچھ پکڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو میں تو اس کا پورا فیلیور گورنمنٹ کو کہوں گی کیونکہ وہ ظاہر ہے دے آر ان پاور, دے آر سپوز ٹو پروٹیکٹ, جب وہ ہمیں نہیں پروٹیکٹ کر رہے تو وہ چاہے کتنی بھی پالیسیز کو ڈسکس کریں قومی اسمبلی میں, اس کا ہمیں عوام کو کیا
عملی سطح پر اطلاق مار رہے ہیں, عملی سطح پر اطلاق کی ضرورت ہے.
بالکل ان پریکٹس کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. میری کل پولیس آفیسر سے بات ہوئی ہے, میں نے کل اسلام آباد خود کال کی ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہمیں آرڈرز ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
جی شکریہ شمع. اب ایک اور ہمارے پاس کافی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر میں آپ تینوں کی رائے لینا چاہوں گی. وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی حکمت عملی کی ضرورت ہے اور اس پیچیدہ مسئلے سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. منگل کے روز یعنی آج پارلیمان کے ایوان زیر یعنی قومی اسمبلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سمیٹتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا یہی تھا کہ حکومت ایک واضح متوازن اور آزاد خارجہ پالیسی پر گامزن ہے. یاسمین آپ ان موضوعات پر وسیع مطالعہ ہے, آپ کا ریسرچ بھی کرتی ہیں, پاکستان کے مخصوص اندرونی یا داخلی صورتحال اور پھر مختلف امریکہ مغربی طاقتوں اور عرب ملکوں کے ساتھ رابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی میں آپ کن عوامل کو اہم دیکھتی ہیں؟
اس میں سرتاج عزیز صاحب کا جو بیان آیا ہے انہوں نے دو تین بڑی اہم باتیں اس میں کری ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پالیسیز ہیں ان کو ہم انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں گے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے. ہم ایڈ جا رہے ہیں تقریباً 32 ملین یو ایس ڈالرز کی مختلف اکنامک ایونٹس میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو روابط ہیں وہ ایڈ کے اوپر نہ ہو, وہ ٹریڈ کے اوپر بیسڈ ہو. امریکہ پاکستان کو افغانستان کی نظر سے نہ دیکھے, اور ہم یہ ڈیولپمنٹس کے لیے نئے الائز کی طرف بھی دیکھیں گے. اور ایک سیکیورٹی کی پالیسی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہم ترقی پہ ملک جو ہے وہ گامزن ہوگا. اس میں سب سے پہلے تو دیکھیے یہ بات ہے کہ جو ایک چیز ہم مستقل غلطی کرتے آئے امریکہ کے ساتھ بھی, اور اب وہ غلطی دوبارہ دہرا رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا, نہ امریکہ نے بھی بہت باتوں میں یہ نہیں دیکھا کہ بعض معاملوں میں ہمارا انٹرسٹ ایک ہے, بعض معاملوں میں ہمارا انٹرسٹ ایک نہیں ہے. لہٰذا ہر معاملے میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ سائملٹینیس نہیں ہو سکتا. اس چیز کی دونوں ملکوں نے اس چیز کو بڑی حد تک اگنور کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بٹرنس ہوئی, ریلیشن شپس بہت موقعوں پہ بہت خراب بھی رہے, پھر کچھ اچھے نہج پہ آ گئے. اب اس وقت ہم ایک بہت قربت پہ جا رہے ہیں خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ. ایک مثال کے طور پہ 18 فروری 2014 کو پاکستان اور سعودی عرب نے 183 ملین کا یو ایس ڈالرز کا کریڈٹ ایگریمنٹ سائن کیا, جس میں چترال کا ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل تھا, اور دوسرا جو تھا وہ سعودی عرب سے یوریا فرٹیلائزر امپورٹ کرنے کا پروجیکٹ تھا. 18 فروری کو ہی دوسری خبر یہ آتی ہے کہ پاکستان اب سعودی عرب کو اس ڈیمانڈ میں سپورٹ کرے گا کہ بشار الاسد کی حکومت سیریا سے ہٹائی جائے اور ایک انٹرم گورنمنٹ لائی جائے. اور 18 فروری 2014 کو ایران پاکستان کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اپنی فورسز پاکستان کے بارڈر میں بھیجے گا اگر پاکستان 5 ایرانی بارڈر گارڈ جو 10 دن پہلے کڈنیپ ہوئے تھے ان کو رہا نہ کرے. جی ہاں, اب اس میں دیکھیے بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ, کہنے کو تو کہنا آسان ہے کہ ہمارے ہم ایسی پالیسی ڈیولپ کریں جس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے, مگر انٹرفیئرنس تو اسی وقت آ جاتی ہے جب پاکستان کے انٹرسٹ کو آپ سب سے پہلے نہیں رکھتے. اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کدھر سے ہم کو انویسٹمنٹ آئے. اب بلا شبہ انویسٹمنٹ ہماری ضرورت ہے, ہماری اکانومی ڈولڈرمز میں ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, مگر ایک معاشرہ جس میں بجلی نہیں ہے, ادھر گیس کے مسائل ہیں, ادھر ٹیررزم کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, مجھے بتائیے انویسٹمنٹ کو آپ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن یا اس کی افادیت پر ایسے سیٹ اپ میں جہاں پہ اس قدر شدید مسائل کا سامنا ہے. جہاں پہ آپ ایک چیز بناتے ہیں وہاں ایک بم کا دھماکہ ہوا, وہ ساری تہ بالا ہو جاتی ہے, آپ کی ڈسٹرکشن ہے وہاں پہ, بجلی کا کوئی یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کہنا آسان ہے, لیکن دنیا میں جو مختلف معاملات ہو رہے ہیں, سیریا کا معاملہ ہے, سعودی عرب کی انوالومنٹ اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, رشیا ایز اے میجر ورلڈ پاور دوبارہ ایز اے بگ پلیئر واپس آ رہا ہے
جی.
یہ ہمیں سیریا میں بھی ہم نے دیکھا, یہ ہم یوکرین میں بھی اب دیکھ رہے ہیں,
ان چیزوں کو دیکھنا
جگہ دیکھ رہے ہیں
تو اس سارے
چیزوں کو, تو یہ ہم کوئی علیحدہ نہیں بیٹھے ہم کہیں, تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے بہت زیادہ سنبھل کے اور پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں اس وقت ہم اس ویژن کا ویسا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر فوزیہ, پاکستان کی طرف سے کسی بھی پالیسی کا ذکر ہو, ابھی یہ بات یاسمین کا آخری پوائنٹ یہی تھا, چاہے وہ داخلہ ہو چاہے خارجہ ہو, دہشت گردی کے عنصر کو ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے. خطے میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کو آپ دیکھیے, افغانستان سے نیٹو اور امریکی فوج کا انخلا ہے اس سال کے آخر میں, اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے پھر مختلف جو نئے اتحاد بن رہے ہیں, پرانے الائنسز جو ہیں ان میں کسی طرح کی کمزوری نظر آتی ہے, نئے نئی جہتیں تلاش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سارے تناظر میں خارجہ پالیسی میں اب کن امور پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے؟
میں سمجھتی ہوں انٹرنلی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ جتنا آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول لے اتنا اچھا ہے. تو میں اگری کرتی ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ ویژن دکھنی چاہیے اور پرانی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میں یہ بھی ساتھ کہوں گی کہ پہلے ہماری جو خارجہ پالیسی تھی اس پہ فوج کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے, اور کہیں پر بھی مجھے اپنے ملک میں کسی بھی سیکٹر میں میں دیکھوں تو وہ ریفلیکشن نظر نہیں آتی کہ آج کی دہشت گردی ہماری فورن پالیسی کا نتیجہ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا, یہ الفاظ کوئی نہیں کہتا. اور یہ کہ فوج جس کو کہ لوگ ابھی بھی رومانٹسائز کر کے ایک دم کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ پولیٹیشن ہمیں کیا بچائیں گے, آؤ فوج تم ہمیں بچاؤ, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ افغانستان میں بے جا مداخلت اور جو کشمیر کی سائڈ پہ اپنے لوگ بھیجنا, افغانستان میں اپنے لوگ بھیجنا, پہلے اپنے گھر کے معاملے درست نہ کرنا, یہ جو لائن گائیڈ لائن ہے یہ فوج کی طرف سے ہی آتی رہی ہے, اور سویلین گورنمنٹس کو بہت ہی تھوڑی سپیس رہی ہے اپنی خارجہ پالیسی ڈیفائن کرنے کی. میں یہ اس گورنمنٹ کی بات اپریشیٹ کرتی ہوں کہ دھیرے دھیرے اسرٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمارے لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا ڈیولوشن ہوئی تھی تو سب لوگ کہتے تھے جی صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ ڈیوالو نہ کریں, تو ہم بار بار انہیں یہ کہتے تھے کہ جب سینٹر کی کیپیسٹی تھی تو ہم نے کون سی مٹھائی کھا لی تھی, ہمارے اسکولوں کا جو حال تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے. تو یہ کئی مغالطے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا اچھا رول نہیں پلے کر پائے گی, لیکن آج جس دلدل میں ہم لوگ یہاں گلے تک دھنسے ہوئے ہیں یہ ہماری خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے, اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں کہ سیریا کے معاملات میں ہمیں اس طرح مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے پہلے کیا لے لیا تھا, ضیاء الحق صاحب نے کتنے پیسے لے لیے تھے امریکہ سے, اب ہم کتنا لون لے لیں گے جو سعودی عربیہ کے کہنے پہ ہم اس طرح کی باتیں کریں, کل کو اپنی قوم کو ہم آگ میں جھونکتے ہیں. تو یہ چیزوں سے احتیاط رکھنی چاہیے. اس وقت سب سے ضروری بات میرے خیال میں یہ ہے ہمیں جتنی سپورٹ, ہمیں پولیٹیکلی جتنی سپورٹ ہم رکھ سکیں, ہم خود بخود اپنے آپ کو دلدل میں نہ ڈالیں. ابھی جس طرح لوگوں کا یہ امپریشن ہے کہ ہم سارے پاکستان پورا کا پورا دہشت گرد ایک ملک ہے, اس رول سے اپنے آپ کو نکالیں. اور ہم یہ جو امپریشن جاتا ہے نا جب ہم ڈرونز کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جب ہم طالبان کے لیڈران مرنے پہ سوگ مناتے ہیں, اس سے ایسا امپریشن جاتا ہے کہ جیسے ہم کو خونخوار قوم ہے. اس وقت انہیں چاہیے کہ ہمارا ڈفرنٹ امیج پینٹ کریں, ماڈریٹ قسم کا ایک امیج پینٹ کریں, ہماری عورتیں آگے آئیں, ہمارے پروگریسو لوگ آگے آئیں, دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ایک سیولائز قوم ہیں اور ہمیں یہ دہشت گردی کا ایک مسئلہ ہے, نہ یہ کہ ہم سب دہشت گرد ہیں. تو میں سمجھتی ہوں خارجہ پالیسی ابھی یہاں امریکہ میں دیکھتی ہوں اس قدر نیگیٹو امپریشن ہے پاکستان کا, اس قدر ہماری جتنی اسٹرگل ملٹنسی کے خلاف, ہماری قربانیاں, ہماری اسٹرگل, وہ کسی کو نظر نہیں آتی, کسی کو وہ توجہ نہیں دلائی جاتی. تو ابھی ایک تو یہ پہلو ہے کہ تھوڑا سا بلڈ کریں اپنے ملک کو, تھوڑا سا اس کا امپریشن ٹھیک کریں, ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ ذرا ہوش میں آئیں, تھوڑا جاگیں اور کچھ کام کریں اپنے ملک کا امپریشن ٹھیک کرنے میں. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا ایکول فوٹنگ پہ آئیں, ہمت لیں جیسے انڈیا کرتا ہے, وہ ساری باتیں دوسروں کے نہیں مان لیتا, وہ بڑے زبردست طریقے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ہمارا ڈائسپورا بھی تھوڑا جاگے سوائے ڈونیشنز دینے کے, میں سمجھتی ہوں ان کو پولیٹیکلی انگیج ہونا چاہیے, پاکستان کو آگے رکھنا چاہیے, بجائے کبھی ایک پارٹی کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں کبھی دوسری. تو یہ پورا ایک شفٹ ہے, یہ شفٹ ہے, ہمیں پاکستان کو پریزنٹ ہی دنیا میں ایک بہتر انداز کرنا, اپنے اپنے ہمیں جو ہے جس کو کہتے ہیں اپنے کام بھی درست کرنے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ شمع جنیجو اور یاسمین علی کا, بے حد شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہماری اسپیشل رپورٹ کا وقت ہو رہا ہے, ہم اس کو پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی. بہت بہت شکریہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, اور آج کے موضوع میں اب وقت ہوا ہے ہماری اسپیشل رپورٹ کا. اور اسپیشل رپورٹ میں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ٹرینڈ سیٹنگ ڈیزائنر اور ہائی فیشن ماڈل. یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں یورپ کے نمائندہ اخبارات, اور یہ تذکرہ ہے دانش وکیل کا پاکستانی نژاد برٹش. حال ہی میں ریٹروگریشن کے ٹائٹل کے ساتھ ان کا بے حد کامیاب فیشن شو ہوا لندن کے ایک معروف ہوٹل میں. گزشتہ دنوں پاکستان کے ٹیلی ویژن میڈیا پر ان کے اس شو کو نمایاں انداز میں کوریج ملی ہے, اور آج یہی دانش وکیل مہمان ہیں ہماری اس اسپیشل رپورٹ کے. السلام علیکم دانش.
وعلیکم السلام بیجد.
بالآخر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو ہی گئے.
فائنلی.
اچھا دانش, یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو یہ ریٹروگریشن کیا تھا, تفصیل سے بتائیے اپنے اس شو کی تفصیل.
دیکھیں یہاں لندن میں ٹوائس اے ایئر ایز وی آل نو یہاں پہ لندن فیشن ویک ہوتا ہے, اور لندن فیشن ویک جو ہوتا ہے وہ فیبرری اور سپٹمبر میں ہوتا ہے. اور میں آئی بین کوائٹ فارچونیٹ کہ میرے جو کلیکشنز ہیں دیٹ ہیو بین بینگ شو کیسڈ ان دو سیزنز کے اندر.
اچھا,
اور جو ریٹروگریشن کلیکشن تھا یہ اس کی جو انسپریشن تھی, انیشلی جو انسپریشن مجھے آئی تھی وہ 1920s کے جو فیشن تھے اور اس ٹائم کا جو امیرکن ٹائم تھا. اچھا. اس سے مجھے انسپریشن ملی ہے, اور جس طریقے سے ان کی وار ہوئی تھی وہاں پہ, اور جب وار کے بعد ان کو سکسیس ملی تھی, کس طریقے سے امیرکنز نے ریاٹ کیا تھا ٹو دی نیولی اکوائرڈ ویلتھ, وہ دے وینٹ ٹو ورڈز انڈلجنس, اور اس کے علاوہ جس طریقے کا لائف اسٹائل انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. میری جو مین انسپریشن تھی وہ وہاں سے آئی اس کلیکشن. اٹس اے ویری لگژری ہائی اینڈ فیشن کلیکشن ہوتے ہیں, اور اٹس اے کیپسول کلیکشن. کیپسول کلیکشن کے اندر فرام انڈر ویئر ٹو آؤٹر ویئر, شرٹس, ٹراؤزرز, ایوری تھنگ آ جاتی ہے. لگیج پیسز سم ٹائمز آئی انکارپوریٹ ایز ویل.
اچھا, ساری کی ساری جو روز کی استعمال کی چیزیں ہیں.
تو وہ اس چیز سے انسپائرڈ ہوا تھا. پھر میں جو یہاں کے یو کے کے پوئٹ ہیں آسکر وائلڈ, ان سے میں کافی زیادہ انسپائر ہوا تھا, جو کہ ایکچولی اوریجنل ڈینڈی تھے. ان کے اسٹائل سے, ہز ایسٹھیٹیسزم, ان کی ویٹ, ان کی نالج, ان کی یو نو پوئٹری بھی ایکچولی میں اس سے کافی زیادہ انسپائرڈ ہوا تھا. اور آخر میں یو نو دا کیوپڈز, بیکاز وین پیپل گو ٹو ورڈز دا رانگ پاتھ, کیوپڈ جو ہوتے ہیں, یو نو گاڈز, کیوپڈز, ان چیزوں کو آئی واز لوکنگ ایٹ دیٹ, اینڈ بیکاز کیوپڈ از مینٹ ٹو شو پیپل دا رائٹ وے, دا رائٹ ڈائریکشن. لندن اور جو یہ اسپانسر تھے, یو نو آئی بین ویری فارچونیٹ کہ یہاں کاسمیٹک سرجری کے, کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجری کی ایک کافی مشہور کمپنی ہے برکلی اسکوائر کے میڈیکل کے نام سے. ان کے ہیڈ آفس یہاں میں لندن میں ہے, پیرس میں ہے, دبئی میں ہے. So the whole show was sponsored by them. London Model Academy, it's a very prestigious academy, jinke saath main ek iconic relationship share kar raha hu pichle kai saalon se. Shuru mein as a model, aur phir model ke baad as a designer bhi, you know, I was with them. So unki puri PR team show ke liye. Also projects, ek dance company hai, jo ke form ki hai some Canadians hai, but it's based in London. So they, unki puri creative direction is show ki thi. تو اٹ واز مطلب کافی بڑی بڑی کمپنیز اس شو کے اندر انوالوڈ ہوئے ہوئے تھے.
اچھا,
اینڈ ماشاءاللہ سے اٹس ریسیوڈ یو نو انارمس سکسس.
جی, یہی ہم اپنے سننے والوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ دانش وکیل کا یہ شو جو تھا بے انتہا کامیاب رہا. آپ ذرا شروع سے ایک نظر ڈالتے ہیں دانش, کب آپ نے یہ فیصلہ کیا اور سوچا کہ آپ کو فیشن ڈیزائنر بننا ہے اور اس اعلیٰ درجے کا, یہ سفر آپ نے شروع کب کیا تھا؟
یہ سفر ایکچولی میں نے شروع نہیں, کبھی شروع نہ سوچا تھا نہ کیا تھا. بچپن سے یو نو مجھے کپڑوں, آئی لو کلوتھس, یو نو آئی یوز ٹو بی آلویز دا بیسٹ گائے. اپنے اسکول میں, کالج میں, یونی میں, جب میں یہاں پہ آیا لندن میں, میں یہاں پڑھنے, شروع کا میرا پڑھنے کا جو تھا وہ ایویشن کا تھا.
اچھا, دیٹس امیزنگ.
فیملی ویئر ایجوکیشن ٹیک پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ, یو نو اٹس, آئی کم فرام ا فیملی آف ڈاکٹرز, انجینئرز, ایم بی ایز, اینڈ یو نو پی ایچ ڈیز. نو بڈی ان مائی لائک even image it or even extended family has ever belonged to the showbiz. So میں ایویشن پڑھ رہا تھا اور یہاں پہ یو نو ایٹ این ایونٹ یہاں پہ مجھے آئی واز اپروچ بائی اے جرنلسٹ ایز اے ماڈل اباؤٹ 5-6 ایئرز اگو. تو وہاں سے میرا ایکچولی اسٹارٹ ہوا تھا اس پورے فیشن کا, اور کبھی بھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ماڈل بنوں گا یا فیشن ڈیزائنر بنوں گا, کیونکہ میرے لائف کے پلانس جو تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. مطلب میں نے تھرو آؤٹ اپنے ایشوز اپنا آپ کو آئی ہیڈ اے پیشن فار فلائنگ ایئر کرافٹس اینڈ ایئرپورٹس اینڈ یو نو کمرشل پائلٹ کا میرا پورا کریئر میں نے چوز کیا تھا. اسی میں میں نے اپنی پہلی ڈگری بھی میں نے اسی میں یہاں سے کی ہے, سٹی یونیورسٹی سے.
اچھا,
آگے جا کے میں نے اس کے اندر اپنی پہلی ڈگری کرنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ یو نو آئی کڈ بی ایکچولی تھنک اباؤٹ فیشن, تو دین آئی انرولڈ مائی سیلف ان لندن کالج آف فیشن وچ از اے ورلڈ رناؤنڈ فیشن اسکول. وہاں سے میں نے اپنی دوسری ڈگری کمپلیٹ کی, پھر اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرس کیا. جب میں یہ پڑھائی کر رہا تھا تو آئی واز ماڈلنگ کانسٹنٹلی, یو نو آئی اسٹارٹڈ آف فرام ایشین ماڈلنگ اوور ہیئر لائک ایشیانا میگزین, یہاں کا کافی امپورٹنٹ, اٹس اے ویری فیمس میگزین ان لندن. ان کے شوز ہوتے تھے, پھر ایشین وومن میگزین کے. وہاں سے اسٹارٹ کرتے کرتے نیکسٹ تھنگ آئی نیو آئی واز واکنگ دا رامپس فور لندن فیشن سین, لندن فیشن ویک. سو یہاں پہ برمنگھم میں کلوتھ شو ہوتا ہے جو کہ لگژری یو نو برانڈ ڈیزائنرز کے شوز ہوتے ہیں, یو نو اس طریقے سے
یہ اس طرف چل پڑا. اچھا دانش, یہ بے حد مصروف انداز ہے زندگی کا, اسٹائل بہت زیادہ بزی ہے, اس کے ساتھ کچھ اسٹریس ہوتا ہوگا, کچھ برڈن بھی تو آ جاتا ہوگا, اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے اسٹریس اور برڈن جس طریقے سے میں لیتا ہوں, آئی ٹرائی ٹو سی دا پازیٹیو سائن آف اٹ اینڈ دیٹ کائنڈ آف کیپس می گوئنگ. اوبویسلی لائک ان اینی پروفیشن, بی اٹ اے ڈاکٹر, بی اٹ اے پلمبر, بی اٹ اے میوزیشین, بی این آرٹسٹ, پریشر تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی ان اے سٹی لائک لندن. یہاں پہ اپنا آپ یو نو آئی مین ماشاء اللہ سے آئی آلسو فیل آئی بین ایکسٹریملی فارچونیٹ اینڈ ویری ویری بلیسڈ, اللہ می ہیز بین ویری بینیفولنٹ اینڈ گریشیس ٹوورڈز می. ورنہ یو نو اگر آپ لندن میں دیکھیں, اٹس سچ این کریٹو سٹی آف دا ورلڈ کہ یہاں سے کریٹیوٹی ایمرجز فرام ایوری نوک اینڈ کارنر. آف کورس لک ہیز پلیڈ اے میجر رول. اپارٹ فرام دیٹ, جب میں میرا کچھ اس طرح سے وین آئی پلان سم تھنگ اور وین آئی ڈو سم تھنگ آئی گیو مائی 200% اینڈ دین دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو یو شوڈ ہیو دیٹ انویورنگ پرسیویئرنس. میں اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ ہیو دیٹ پیشن اینڈ نیور لیٹ دیٹ sort of go and never sort of let it affect agar problems life mein aate hain, but you should keep your focus going aur jitna maximum aap kar sakte hain just do it and leave it to Allah almighty in the end.
اچھا, یہ تھوڑا سا میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں, آپ دانش وکیل کو سن رہے ہیں اور دانش بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی مصروف زندگی کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں اور اس کو ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ان پہ ہمیشہ بہت مہربان رہا ہے اور وہ بھی پورا اپنی جب کوشش کرتے ہیں تو 200% اپنی ایفرٹ دیتے ہیں. اپنے سننے والوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا پیشن ہے اس کے لیے آپ کو پورے خلوص سے, پوری کوشش سے کام کرنا چاہیے. تو دانش اب مجھے بتائیے گا,
میرا ایک یہ بھی بہت اچھا لگا, مائی پیرنٹس اینڈ مائی فیملی ہیو بین ویری سپورٹ supporting. اس وہاں سے سپورٹ مجھے پیرنٹس سے, فیملی سے بھی بہت ایکسٹریم پہ ملی, ادروائز آئی وڈنٹ بی ایبل ٹو ارائیو ویئر آئی ایم ٹوڈے. تو میں پیرنٹس کو بھی کہوں گا کہ اگر اف یور چلڈرن آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, دین یو شوڈ کمپلیٹلی انکریج دم, اینڈ دس از فار پاکستانی پیرنٹس آل اوور دا ورلڈ.
اور دانش یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خاندان کا رول اس میں بہت اہم ہوتا ہے, ان کو اپنے خاندان کی طرف سے بہت سپورٹ ملتی رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دانش آپ, کیونکہ اگر خاندان کا سپورٹ, فیملی کا سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے پھر آپ گھبراتے ہیں یا اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. تو آپ اگلا سوال کرتے ہیں, فیشن آج کی تیز رفتار دنیا میں بڑی تیزی سے بدلتا ہے اور الٹرا ڈیمانڈنگ کیریئر بھی ہے یہ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, جب آپ کسی نئے شو کو, فیشن شو کو پلان کرتے ہیں تو کہاں سے آپ کام کا آغاز کرتے ہیں, کہاں سے شروعات کرتے ہیں؟
دیکھیں جس طریقے سے میں پھر یہاں پہ کہوں گا, یو نو ایوری ون کم ٹو لندن اینڈ برٹن فار ایجوکیشن, بیکاز یہاں کے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اٹس ایکچولی انکریڈیبل, بیکاز دی وے جس طریقے سے آپ کو کنڈیشن کرتے ہیں ان 2-3-4 سالوں کے اندر اپنے پورے فیوچر کے لیے, اٹس امیزنگ. یہاں پہ ہوتا ہے پریکٹیکل ورک کے اوپر مور دین تھیوری, تھیوری تو ہوتی ہے تو اس سے یو لرن, اینڈ جو آپ کنڈیشن کرتے ہیں دیٹ از فور لائف. جس طریقے سے آپ کو یہ کنڈیشن کرتے ہیں یہاں کے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اور یہاں کے دا وے آپ انکریج یو, وہ آپ کو پورے لائف کے لیے پریپیئر کر دیتا ہے. لائف کے لیے شوز کی جہاں کی بات ہوتی ہے تو آئی آلویز اسٹارٹ مائی کلیکشن وتھ اے کانسیپٹ. میں بہت ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں, یو نو ریڈنگ اے لاٹ, تو دیٹ گیوز یو اے لاٹ آف نیو آئیڈیاز اینڈ ہاؤ دوز آئیڈیاز گیٹ ٹرانسفارم. So it's a long process, you know, from sketching se hum this karte hain, and then it then you know slowly slowly design comes into it. Then you make a catwalk ke jo collections hote hain unko kis tarike se you need to present, you know, aur phir usko thoda sa simplify karke how to hit the high streets. So it all comes into that.
اچھا آپ پاکستانی ہیں, یورپ میں دنیا بھر میں آپ کو بہت شہرت ملی, بہت آپ پاپولر ہوئے, تو اس انتہائی مشکل فیلڈ بھی ہے یہ جس میں ہر بندہ اس حد تک نہیں جا سکتا, کیسا لگتا آپ کو؟
ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, مجھے کبھی کبھار میں کبھی جب دیکھتا ہوں بیکاز میرا جس طریقے سے میرا لائف اسٹائل رہا ہے, میرے پورا سال آل منتھس آر پلانڈ ان ایڈوانس, ایونٹس ہوئے, کلیکشنز ہوئے, I organize events, masquerade balls or fashions related. I make films yahan par bhi, you know, apne collections ke liye. Meri jo pichli film thi, that was last year. It was in association with an Art and Fusion TV. To wo film ke un logon ne de chuke to Milan Fashion Week. Mera ye hota hai ki I consider myself not just a designer but an artist. To mera dil karta hai ki matlab I'm never content with anything I do. Main kuch bhi karta hu, main kehta hu nahi, mujhe aur better karna hai, and main kuch aur karta hu phir. اور مطلب میرا یہ کہ میں یا ٹائم میں بالکل اتنا وہ ٹائم نہیں, ایک چیز اگر میرے ایک رات کو شو ختم ہوا ہے اور میں سوچتا ہوں اس شو کے بعد میں جو ہوں ایک ہفتے کا ایٹ لیسٹ بریک لوں گا ریلیکس کرنے کے لیے, وہ ہو نہیں پاتا کیونکہ اگلے دن سے میں اتنا ورکہولک ہو چکا ہوں کہ میں اگلے دن سے کسی دوسری چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں پیچھے نہیں دیکھتا ہوں, آئی ایم جسٹ فوکسنگ ایک کے بعد دوسرے, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسری چیز کے اوپر میں فوکس کر رہا ہوتا ہوں.
اچھا کئی لوگوں کے لیے آپ ایک آئیڈیل کی طرح ہو, وہ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کیا ایڈوائس دیں گے اس فیلڈ میں نئے آنے والوں کو؟
بس میں ایڈوائس یہی دوں گا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو بہت آنیسٹی کے ساتھ کریں اور بہت پیشن کے ساتھ اگر آپ ایک چیز کر دیتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اف یو اسٹارٹ سم تھنگ اس کو بیچ میں نہ چھوڑیں, بے شک کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, کتنے ہی پرابلمز دیکھیں کیوں نہ ہو, اس کو یو شوڈ میک اٹ ریچ اٹس کلمینیشن, یو نو, بے شک چھوٹا پروجیکٹ ہے بڑا پروجیکٹ ہے, اگر آپ کوئی چیز اسٹارٹ کریں تو اس کو میک شیور you try from within کہ آپ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں. اور میں ایک بات اور کہوں گا, یو نو آل دوز کڈس آج کل جو ہیں کہ یو نو پیرنٹس کی اور ایلڈرز کی جو بلیسنگز ہوتی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اپنے پیرنٹس کی بہت سی چیزوں کے اوپر یو نو دیز اے جنریشن گیپ, ہم لوگ اس طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے اپنے پیرنٹس سے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اپنے پیرنٹس کو آپ جتنا خوش رکھ سکتے ہیں کریں کیونکہ ان کی بلیسنگس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یو نو لائف میں. تو میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس کا بہت یو نو رسپیکٹ آپ کیجیے, اور پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ آلویز انکریج دیم میک یور مارک.
آپ سے بات کر کے پتا چلا پاکستان کے بارے میں آپ بہت ڈیپلی سوچتے ہیں, پاکستان کا امیج بہتر طور پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس.
پاکستان از ود ان می, یو نو, میں آئی ایم ویری ڈیپلی, یو نو, آئی ایم, اٹس امپورٹنٹ, یو نو, مجھے لگتا ہے کہ یو کین ٹریول دا ورلڈ, یو کین ڈو اینی ویئر, یو کین گو اینی ویئر, ڈو اینی تھنگ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, یو نو, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی انٹیکٹ وتھ یور روٹس. اور پاکستان جو ہے, پاکستان از ان مائی ہارٹ, یو نو, میں اس سے الگ کبھی نہیں ہو سکتا ہوں,
سننے والوں کو بتائیں جو دانش کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں پراؤڈ پاکستانی ہیں, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ پاکستان کو بہتر انداز میں متعارف کرانے کی کوشش میں ہیں. دانش سے ہماری تھوڑی سی بات رہ گئی جو کہ اس وقت ہم اپنے اس لائیو پروگرام میں آپ کو نہیں سنوا سکے, لیکن آپ کے پورا انٹرویو ابھی جب ہم اس کو ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ڈالیں گے تو آپ سن سکیں گے پاکستان میں دانش کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے منصوبے کیا ہیں. اس بارے میں آخری ہمارا سوال جو ہے وہ اس انٹرویو میں آپ ضرور سن سکیں گے. اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آج کے موضوع ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے. پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے, میرے ساتھ انجینئر تھے ڈیرل سمتھ. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی, اب خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.